Canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey rahbere.
La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات على محمد وعلى آله. عزیزان محترم، موضوع سخن ہے عرفان عبادت، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں کچھ خصوصیات عبادات کی طرف اشارہ کیا، جن خصوصیات کے ذریعے سے ہم عبادت کے مفہوم و معنی اور عبادات کے اسرار سے واقف ہو سکتے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے عبادات کو کمال کی منزل تک پہنچائے، یا عبادات کے سہارے سے خود منزل کمال تک پہنچے تو ان خصوصیات سے آشنا اور آگاہی حاصل کرے. دو خصوصیتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا. پہلی خصوصیت ہے کہ عبادت آگاہی اور معرفت کے ساتھ ہو. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی عبادتوں میں لذت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور دوسری خصوصیت جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ عبادت نہ تنہا علم اور آگاہی کے ساتھ ہو بلکہ عبادت عاشقانہ ہو، عشق اور محبت کے ساتھ ہو. اور جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی ہی محبت بڑھتی جائے گی. کل کی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا کہ یہ کہنا آسان ہے کہ ہم کسی کے چاہنے والے ہیں، ہم محب ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، لیکن اپنے کردار کو اور اپنے اخلاق کو اور اپنے معیار کو اتنا بلند کرے کہ جسے ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی کہے کہ ہم اس کو چاہتے ہیں. یعنی ٹیکنیکل لفظوں میں کہوں کہ محب بننا آسان ہے، محبوب بننا بہت مشکل ہے. دین اسلام نے جس کی طرف ہمیں بلایا وہ یہ کہ تم چاہنے والے بھی بنو اور اپنے کردار کو اتنا بلند کرو جسے تم چاہ رہے ہو وہ بھی تمہیں چاہنے لگے، وہ بھی تمہیں پسند کرنے لگے. ہو سکتا ہے انسان سوال کرے کون سے معیارات ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جن کے ذریعے سے انسان بھی چاہنے والا بن سکتا ہے، انسان بھی چاہنے والا ہو سکتا ہے. ہم اللہ کو چاہتے ہیں تو کچھ کردار اور اپنا اخلاق ایسے بنائیں کہ اللہ بھی ہمیں چاہنے لگے. تو کل کے مجلس میں ہم نے تو صفات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ صفات عام طور پر ایسی صفات ہیں جسے ہم روزمرہ زندگی میں ان صفات کو ہم عبادت نہیں سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ بھی عبادات میں شامل ہے. جیسے ہم نے اشارہ کیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، پروردگار عالم ان کو پسند کرتا ہے، ان کو چاہتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، جو خطا کا اعتراف کرتے ہیں، خطاؤں پر اصرار نہیں کرتے. اور اسی طرح ان اللہ یحب المتطہرین، پروردگار پاک رہنے والوں کو، طہارت سے رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. عام طور سے روزمرہ زندگی میں اگر کسی نوجوان سے یا کسی بچے سے سوال کر لیں عبادتیں کون سی ہیں، تو وہ چار پانچ عبادتوں کو گنا کر رک جاتا ہے، جبکہ قرآن نے اس کے معیار کو بہت بڑا دیا ہے. نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور طہارت بھی عبادتوں میں شامل ہوتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اسی طرح میں اشارہ کیا کہ پروردگار عالم متوکلین، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو، اللہ پر اعتماد کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. اور اسی طرح ہم نے اشارہ کیا کہ اللہ محسنین کو بہت پسند کرتا ہے. الذین ينفقون في السراء والضراء، وہ لوگ جو مشکلات میں اور آسانیوں میں راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. محسنین کون ہیں یہ بھی بتا رہا ہے پروردگار، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ پروردگار ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو نیک کام انجام دیتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں، جو دوسروں پر کے درمیان انفاق کرتے ہیں. پروردگار عالم ان کو بہت پسند کرتا ہے. چار صفتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا جسے پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو بہت چاہتا ہوں. یعنی اگر ہم محبوب بننا چاہیں تو طائی بننا پڑے گا، اگر محبوب بننا چاہیں تو طاہر بننا پڑے گا، اگر محبوب بننا چاہیں تو پر اعتماد بننا پڑے گا، اگر محبوب بننا چاہیں تو ہمیں محسن بننا پڑے گا. جب ان کردار کے دائرے میں اپنی زندگی آ جائے گی، خود بخود ہم محبوب پروردگار ہو جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بعض روایتوں میں ہے کہ جب معراج کی شب پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے شب معراج، تو پیغمبر اسلام نے اللہ سے گفتگو کی، مستقیم گفتگو کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گفتگو کے دوران پیغمبر اسلام کا بھی حدیث معراج ایک بہت بڑی حدیث ہے، جس کی طرف آپ نے سنا ہوگا. اگر کبھی موقع ملے تو اشارہ کریں گے کیا گفتگو ہوئی اللہ اور رسول کے درمیان. کچھ سوالات اللہ نے رسول سے کیے ہیں اور کچھ سوالات رسول نے اللہ سے کیے ہیں. عبد اور معبود کے درمیان جو گفتگو کا مزہ اور لطف ہے، وہ گفتگو واقعی معنی رکھتی ہے. در حقیقت جب تحفہ پیغمبر اسلام معراج سے ہمارے لیے لیا ہے، وہ تحفہ نماز. پیغمبر اسلام تو معراج پر چلے گئے اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، جو عام بندے زمین پر ہیں وہ اگر اللہ سے گفتگو کرنا چاہے تو کیا کرے؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا مصلی پر آ جاؤ، اللہ سے باتیں کرنے لگو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. نماز یعنی اللہ سے گفتگو ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کی صفات کا تذکرہ کریں، اس کے بعد کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے تعریف کریں گے اللہ کی، تعریف کرنے کے بعد کہیں گے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، دوستی ہو جاتی ہے. جب تعریف ہوتی ہے تو ہم اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. وہاں کوئی پردہ نہیں رہتا، وہاں پھر آپ نہیں ہے، تشریف رکھیے نہیں ہے، دوستی میں تھینکس کا کیا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہاں بے تکلف ہو جاتا ہے انسان، کہتا پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. اب گفتگو کا انداز ہی الگ ہوگا، جیسے انسان اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کر رہا ہے. اس لیے پیغام اسلام نے کہا الصلاۃ معراج المؤمن، مصلی پر آ جانا گویا مومن کا معراج تک پہنچ جانا. اور معراج پر کیا ہوتا ہے، کیا ہوا؟ پیغمبر اسلام نے اللہ سے گفتگو کی، گویا اشارہ کر، اگر تم بھی چاہتے ہو اللہ سے گفتگو کرو، نماز پڑھ لیا کرو، گویا تم اللہ سے بات کر رہے ہو. تو معراج پر گئے پیغمبر اسلام، گفتگو ہوئی، تمہاری گفتگو ہے. ان میں سے ایک سوال یہ کہ پیغمبر اسلام نے پروردگار عالم سے پوچھا، پروردگار تو نے کسی کو خلیل بنا دیا، تو نے کسی کو کلیم بنا دیا، آخر تو نے مجھے کیا مقام عطا کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے کہا اے رسول، کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ جہاں میں نے میرا نام رکھا ہے وہاں تمہارا نام میں نے رکھ دیا. یہ عبادتوں کا اور مصلی پر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ سوال کہ مجھے کیا عطا کیا؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ جہاں میں نے میرا نام رکھا ہے وہاں تیرا نام بھی میں نے رکھ دیا ہے. اتنا بڑا مقام میں نے کسی اور کو عطا نہیں کیا, عطا کیا تو ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمے میں اللہ کے نام کے ساتھ رسول, اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام, اقامت میں اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام, تشہد میں اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام, اس سے بڑا مقام کسی اور نبی کو ملا ہی نہیں. جو مقام مقام محمود پروردگار عالم نے محمد کو عطا کیا ہے وہ مقام محمود مقام محمود جسے پروردگار عالم نے عطا کیا. یہ منزل عشق ہے, منزل محبت ہے کہ انسان محبوب پروردگار جب ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم رحمتوں کے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. چار صفتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا, چلے پانچویں صفت, وہ کون سی صفت ہے جس کے ذریعے سے ہم بارگاہ پروردگار میں محبوب بن سکتے ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے بلا ومن اوفا بعہدہ واتقا فان اللہ یحب المتقین. پانچویں صفت ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار تم ہو جاؤ, اگر اللہ کی بارگاہ میں متقی کہلاؤ تو پروردگار عالم تقوی اختیار کرنے والوں کو بہت دوست رکھتا ہے. تو صفتوں کا تذکرہ کیا پروردگار عالم اس آیت میں؟ ایک, جو وعدہ کرتے ہو تو وفا کرو, اور دوسرے, اللہ کا ڈر تمہارے دل میں آ جائے, اپنے آپ کو بچا لو. بعض علماء کہتے ہیں عبادتیں انجام دینا آسان ہے, گناہ سے دامن کا بچانا مشکل ہے, اور جو بچا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. جیسے کہ گناہ کا اثر زیادہ ہوتا ہے, میں نے کسی نبی سے اشارہ کیا نیکیاں کتنی ہلکی ہوتی ہیں کہ ایک گناہ ہوتا ہے تو ساری نیکیاں بچ جاتی ہیں, گناہ کا وزن زیادہ ہوتا ہے. تو علماء نے کہا تقوی یعنی پرہیزگاری, پرہیز یعنی روکنا, تو یہاں انجام دینے کی چیزیں کم ہے, روکنے کی چیزیں زیادہ ہیں. تقوی یعنی اپنے دامن کو بچا لینا, خود بچا لینا, محدود کر لینا, یہ اسیری نہیں ہے, یہ آزادی ہے. آخراتی کہتے ہیں ایک انسان اپنے گھر کو تالا لگاتا ہے, ایک انسان فورٹ میں جب رہتا ہے, قلعے میں جب رہتا ہے تو وہاں تالا لگاتا ہے, اور ایک انسان زندان میں تالا لگاتا ہے. تو زندان میں تالا لگایا جاتا ہے جو فورٹ کو تالا لگایا جاتا ہے, دونوں فرق ہے. خود زندان کو تالا لگاتا ہے, قید کو جیل کو تالا لگاتا ہے تو باہر سے تالا لگایا جاتا ہے, چابی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب فورٹ کو تالا لگایا جاتا ہے تو ہم اندر سے تالا لگاتے, چابی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ بہت بہت خوبصورت مثال ہے. اگر گھر کو جب انسان تالا لگاتا ہے خود تالا لگاتا ہے, لیکن چابی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, میرے ہاتھ میں چابی ہوتی ہے. خود میں جب چاہتا تالے میں کھول لوں. خود جیل میں تالا باہر سے لگایا جاتا ہے, جیل یعنی قید, گھر یعنی آزادی. میں جب چاہے تالے کو کھول لوں, لیکن کھول سکتا ہوں, لیکن کھولنا اللہ کے لیے میں نہیں کھول رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ کے لیے اسیر ہو رہا ہوں تو اللہ مجھے آزادی عطا کرے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تقوی, تقوی قید نہیں, تقوی زندان نہیں, تقوی فورٹ ہے. فورٹ انسان اندر, فورٹ کے اندر چلا جاتا ہے, خود تالا لگا لیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, خود بچاتا ہے, کوئی دوسرا اسے نہیں بچاتا. دوسرے کے ہاتھ میں چابی نہیں ہے, چابی میرے ہاتھ میں ہے. یعنی میں چاہوں تو گناہ کی طرف جا سکتا ہوں, اپنے اختیار رکھتے ہوئے اپنے دامن کو بچا رہا ہوں تو پروردگار عالم اسے پسند کرنے لگتا ہے. ان اللہ یحب المتقین, بہت مرحلہ مشکل ہوتا ہے, راہ راست پر آ کر انسان اپنے دامن کو بچائے. جو وعدہ تم کرتے ہو اسے پورا کرو, اور تقوی اختیار کرو تو پروردگار عالم تمہیں بہت پسند کرتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ کتاب ہے ہدن للمتقین, اور علی امام ہے امام المتقین, اور ہم سے چاہا جا رہا ہے کہ تم تقویٰ اختیار کر لو تاکہ علی کے لشکر میں تمہارا شمار ہو جائے. علی ہے امام المتقین, یعنی پرہیزگاروں کے امام. اگر کوئی پرہیزگار نہیں ہے تو علی کے لشکر میں شامل ہونے کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے. اگر شامل ہونا چاہتا ہے علی کے لشکر میں تو تھوڑا تقوی انسان کی زندگی میں آنا چاہیے. تو پروردگار کہتا ہے میں ان کو پسند کرتا ہوں. پانچویں صفت, چھٹویں صفت, پروردگار عالم کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ پوری توبہ چاہتا ہے میرے عزیزوں. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ حب لفظ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی آیت. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. چھٹی صفت یہ کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, اگر دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہارے اندر محبت ہے
اور اللہ بھی تمہیں چاہے. ایک ہی شرط ہے, وہ شرط کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کرو, اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا. ایک انسان کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم اپنی محبت کے لیے شرط رکھ رہا ہے, اس انسان کی پیروی کرو تو میں بھی تمہیں چاہنے لگوں گا. جی حضرت مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند ہے, پروردگار کہہ رہا اگر تم مجھے چاہتے ہو, ادعا کر رہے ہو تو ہم چاہتے ہیں پروردگار, تو پروردگار ایک ہی شرط لگا رہا ہے, وہ یہ کہ میرے رسول کی اتباع کرو تو میں بھی تمہیں چاہنے لگوں گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آج کی دنیا ساری کوشش کر رہی ہے نا کہ اتباع کو درمیان سے ہٹا دے, ساری کوشش ہے کہ اتباع کو ہٹا دے, ہم اللہ کو چاہتے ہیں اللہ ہمیں چاہے. پروردگار کہہ رہا نہیں, اتباع جب تک نہیں ہوگی, پیروی جب تک نہیں ہوگی, رسول کی سنت و سیرت جب تک تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہوگی, اللہ بھی تمہیں پسند نہیں کرے گا. اگر اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو, اللہ کے چاہنے والے اور چاہتے بندے بننا چاہتے ہو تو تم رسول کی اتباع کرو, رسول کا کمال یہ, رسول کی سنت پر عمل کرو, سیرت پر عمل کرو, اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا. یہ پانچویں چھٹی صفت. ساتویں صفت کون سی ہے؟ کہ اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ. یہاں پر ہم رکیں گے, بہت خوبصورت صفت ہے جس کی طرف پروردگار عالم اشارہ کر رہا ہے. فَإِن حَكَمْتَ فَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. مُقْسِطِينَ یعنی کیا؟ حضرت حدیث میں آیا کرتے ہیں فَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. جب کوئی تمہیں فیصلہ مانگے, تمہیں جج بنائے, تو ان کے درمیان عدالت کے ساتھ فیصلہ کرو, اس لیے کہ پروردگار عدالت اختیار کرنے والوں کو, عدالت پسند لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. ظلم ذرہ برابر آ جائے وہ اللہ کی محبت کے معیار سے ہٹ جاتے ہیں. چاہے جتنی بھی نمازیں ہوں, جتنی بھی روزے ہوں, ظلم اگر آ گیا فیصلے میں, عبادتوں میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں, تو ظلم پروردگار عالم برداشت نہیں کرتا ہے. قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں جہاں پروردگار عالم کہتا ہے ذرہ برابر مجھے ظلم پسند نہیں ہے, اس لیے کہ پروردگار عالم کی ایک صفت ہے عادل. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں عادل, کبھی کبھی کہتے ہیں عادل. توحید میں ہم عادل نہیں کہتے اللہ کو, کہتے ہیں وہ عین عدالت ہے, اسے کہتے ہیں عادل. اللہ سے حق کا کوئی عادل نہیں ہے, وہ عین عدالت ہے, وہ عادل ہے. وہ کہتے ہیں وہ لیس بظلام للعبید, پروردگار عالم اپنے بندے پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. انہوں نے پروردگار عالم نے فرشتوں کو معمور اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال کو لکھے تاکہ کسی پر کوئی ذرہ برابر ظلم نہ ہو. پروردگار کسی کا رشتہ دار نہیں, وہاں سفارشات نہیں چلتی, وہاں صرف چلتا ہے انسان کا عمل. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرن یرا. جو بھی کام ذرہ برابر تم نے کام کیا ہے ہم اس کو لے آئیں گے. خب لے آئیں گے کیا کریں گے پروردگار؟ ہم بندے کو دکھائیں گے. جب بندہ جب تک دیکھتا نہیں مانتا نہیں ہے, اس لیے کہ انسان کے اندر جو عادت ہے انکار کی, یہ ہم نے نہیں کیا, کسی اور نے کیا ہے. تو پروردگار ہم اس کو دکھائیں گے. یرا عربی میں یعنی ہم دکھائیں گے, دیکھے گا اپنے ذرہ برابر عمل کو, دیکھے گا وہ خود فیصلہ کرے گا, وہ خود فیصلہ کرے گا. ذرہ برابر ظلم پروردگار پسند نہیں کرتا, چاہے اپنے نفس پر ظلم ہو, یا اپنے گھر میں ظلم ہو, یا معاشرے میں ظلم ہو, پروردگار کہتا ہے مجھے یہ ظلم برداشت نہیں ہے. حضرت ابراہیم سے بہت دوستی ہے پروردگار عالم کی, ہے تو ابراہیم سے دوستی ہے کہ نہیں ہے؟ خلیل اللہ ہے, خلیل اللہ. اتنی دوستی ہے کہ وہ اللہ سے لاڑ کرتے تھے, لاڑ یعنی ایسی باتیں کرتے تھے اللہ سے کہ جیسے بیٹا باپ سے باتیں کرتا ہے, ویسے باتیں کرنے حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو دیوار مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے, نبی ہو کر سوال کرے, یہ لاڑ ہے, لاڑ ہے پروردگار, میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے زندہ کرتا ہے. تو پروردگار نے کہا چلو پرندے کو زندہ کرو, دیکھو, دیکھ لو لاڑ ہے تو دیکھ لو, ایکسپیریمنٹ کر لو. بڑی خوبصورت گفتگو حضرت ابراہیم کی اور اللہ کی, بڑا بڑے لاڑ سے باتیں کر رہے ہیں. جب اللہ کو موت میں حضرت ابراہیم نے کہا چلو زمین پہ بہت رہ لیے, اور کتنا رہو گے, 100 سال ہو گئے, 110 سال ہو گئے, چلو اب اللہ کی بارگاہ. تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا کوئی محبوب اپنے محب کو مارنا چاہتا ہے؟ روح قبض کرنا یعنی مارنا چاہتا ہے محبوب اپنے محب کو؟ جبرائیل واپس ملک الموت واپس سے اوپر اور یہ تیار نہیں ہو رہا. ہمارے بعض ارادہ ہے جب تک مومن مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کی روح قبض نہیں کی جاتی, اسے تیار کیا جاتا. کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ ملک الموت جانے اللہ جانے, کیا دکھایا جاتا ہے اس کو وہ جانے اللہ جانے. بعض روایتوں میں سرحان مومن کے مولا کائنات تشریف لاتے ہیں, جب مولا کائنات کا چہرے کا نور بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو مولا کائنات کا جواب آئے گا جب مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو دنیا کے حصاروں کو توڑنا پڑے گا, دنیا کی جو حدیں ہیں اس کو توڑنا پڑے گا. بندہ تیار ہو جاتا میں توڑ دوں گا تاکہ آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے. جب تک مومن تیار نہیں ہوتا اس کی روح قبض نہیں کی جاتی. تو ابراہیم نے کہا ملک الموت سے کیا اللہ مجھے مارنا چاہتا ہے؟ محبوب محب کو مارنا چاہتا ہے. ملک الموت کا پروردگار یہ بندہ تیار ہی نہیں ہو رہا. پروردگار نے کہا جاؤ ان سے کہہ دو کیا محب محبوب سے ملنا نہیں چاہتا. یہ ہے محبت کا رشتہ. ملک الموت نے کہا اللہ کا پیغام یہ ہے کہ محب محبوب سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا. موت مرنا نہیں, محبوب سے ملاقات کا نام ہے. حضرت ابراہیم نے کہا میں تیار ہوں. کون نہیں چاہتا ملنا؟ کا چلو ملنا چاہتے ہو ان ہستیوں سے تو دنیا کی حدوں کو توڑنا پڑے گا, ان بارڈرز کو توڑنا پڑے گا, اس جسم کو توڑنا پڑے گا. اس لیے کہ جسم اگر رہے گا تو محدود ہو جاؤ گے, جسم سے نکل جاؤ پھر آزاد ہو. تو آزادی کی تک وہاں تک پہنچ جاؤ. حضرت ابراہیم لاڑ کرتے تھے, بار بار پہنچتے بہت لاڑ. لیکن جہاں ظلم کی بات آئی پروردگار عالم نے کہا نہیں. جب امامت عطا کی پروردگار عالم حضرت ابراہیم کو امامت عطا کر رہا ہوں تو فوراً حضرت ابراہیم میرے پروردگار میرے بچے. بہترین باپ وہ ہو جو خوشیوں میں بھی غم میں بھی اپنے بچوں کو یاد کرے. انی جاعلک کا مما سے امام ہے ابراہیم, میں تجھے امام بنا رہا ہوں. حضرت ابراہیم نے فوراً پلٹ کر کہا میں تو امام بن جا رہا ہوں, میرے بچوں میں کیا ہوگا؟ وہ من ذریتی, پروردگار امامت دے ہی رہا ہے تو میرے بچوں کو بھی بنا دے. بڑا لاڑ ہے نبی, میرے بچوں کو بھی بنا دے بارگاہ پروردگار میں, میرے بچوں میں کیا ہوگا؟ پروردگار میں تیرے بچوں کو بھی امامت ملے گی. فانه لا ینال عہد الظالمین. یاد رکھو حضرت ابراہیم لاڑ بہت ہے, تم خلیل ہو, میرے نبی ہو, میرے رسول ہو, بہت امتحانات تم نے دیے لیکن امامت تمہارے مسجد میں چلے گی. لیکن یاد رکھو جو ظالم ہے ان کو یہ امامت ملنے والی نہیں ہے. ذرہ برابر جس نے ظلم کیا ہو یہ امامت عہدے میں ان کو ملنے والی نہیں. کیوں؟ پروردگار عالم ظلم برداشت نہیں کرتا. سخت ہو جائے, سخت نہ ہو جائے گفتگو. پروردگار ظلم برداشت نہیں کرتا. دعا کو بولا اگر آپ فرما دیں ظلم تو میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا وہ برداشت نہیں ہے پروردگار عالم کو. اسے استغفار ہوتا ہے, اسے رکھا گیا دن سات بابا پروردگار پروردگار میں نے اپنے نفس پر بھی ظلم کر دیا. ظلم کرتے کرتے میں نے اپنے نفس پر بھی ظلم کر دیا. اور کبھی کبھار ہم لوگ نفس پر ظلم کر دیتے ہیں تو پروردگار عالم کہتا میں عادل ہوں, نفس پر ظلم میں برداشت. سعد بن معاذ یا معاذ بن سعد, سعد بن معاذ, معاذ جس کا نام مشہور ہے, معاذ صحابی پیغمبر اسلام کا انتقال ہو گیا. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, انشاءاللہ آگے بڑھے گی ہماری گفتگو. انتقال ہوا, تشریف جنازہ, بہترین صحابی, پیغمبر اسلام کی سنت و سیرت پر چلنے والے صحابی. حتیٰ بعض روایتوں میں ہے کہ معاذ کے تشریف جنازے میں فرشتے آسمان سے آئے تھے زمین پر. فرشتے آئے تو پیغمبر اسلام بھی اس تشیع جنازے میں شریک ہو رہے ہیں. مجھے بتائیے جس کی نماز جنازہ میں پیغمبر شریک ہو جائے اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا, کتنا بلند ہوگا. معاذ کے تشیع جنازے میں پیغمبر اسلام, اصحاب, فرشتے لے گئے, دفن کیا معاذ کو. خوبصورت انداز میں جب دفن کیا گیا معاذ کو تو قبر پر ماں معاذ کی بیٹھ کر ماں نے معاذ کی تعریف کی, مبارک ہو معاذ, تمہارے تشیع جنازے میں رسول بھی ہیں, فرشتے بھی ہیں, لوگ بھی ہیں, اصحاب بھی ہیں, تیرا مقام کتنا بلند ہوگا معاذ. پیغمبر اسلام نے کہا مادر معاذ رک جاؤ, ابھی اس کی تعریف نہ کرو, قبر کے مراحل سے اس کو گزرنا پڑے گا. یا رسول اللہ اتنے تشیع جنازے کے بعد, اتنے احترام کے بعد پھر بھی قبر کے عذاب سے گزرنا پڑے گا؟ پیغمبر اسلام نے کہا ہاں, معاذ کا کردار بہت اچھا تھا اصحاب کے درمیان, لیکن معاذ کا کردار گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا. جب تک وہ فشار قبر سے گزرے گا نہیں اس وقت تک وہ بلندی تک پہنچے گا نہیں. مجھے سوال کیجیے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ظلم میں برداشت نہیں کرتا. برابر کسی پر، گھر والوں پر بھی تم نے ظلم کیا تو ظلم کی سزا ضرور ہے. اگر ظلم سے ہٹو، آگے کی طرف آؤ، انصاف کی طرف آؤ، تو پروردگار ہم کہتا یحب المقسطین، میں عدالت پیشہ لوگوں کو، انصاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہوں. لیکن یہی بڑا مشکل مرحلہ ہے، جہاں بات عدالت کی آتی ہے تو اکثر لوگوں کے پیر لرز جاتے ہیں. انصاف کی بات آتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اہل بیت کے دشمن یوں ہی نہیں ہو گئے لوگ، سب سے بڑا مرحلہ تھا انصاف کا تھا. کہا تھا نا آپ، طلحہ و زبیر نے علی، کچھ دن رک جاؤ، یہ پولیٹکس ہے، رک جاؤ، حکومت اپنی مضبوط کر لو، اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو مولا کہنا، میں کہا علی ایک دن بھی ظلم برداشت نہیں کرے گا. دن تو شاید میرا لفظ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی علی ظلم برداشت نہیں. اگر علی کو کہے ساری حکومت تمہیں دے دیں گے، ساری دنیا میں لقمہ بنا کر دے دیں گے، ایک چونٹی کے منہ سے ایک بھوسے کا تنکا چھین لو، تمہیں چھیننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ عدالت. دو چیزیں عدالت سے انسان کو روک دی، تو قرآن کی آیتیں ہیں، دو چیزیں انسان کو عدالت سے روک دیتی ہیں. یہ تحفہ آج کی مجلس کا، انشاءاللہ میں آپ کو بور کر رہا ہوں، ابھی بور نہیں کروں گا، گھبرائیے نہیں. دو چیزیں انسان کو عدالت سے روک دیتی ہیں، ایک رشتہ داری، دو غصہ. قرآن کہہ رہا ہے دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم عادل ہو. غصے میں کبھی فیصلہ نہ کرو، غصے میں جب انسان فیصلہ کرتا ہے خود پہ بھی ظلم کرے گا، معاشرے پہ بھی ظلم کرے گا. یہ غصہ آتا ہے اکیلا، لیکن لے جاتا ہے ساری چیزوں کو انسان. غصہ تنہا آتا ہے، بد اخلاقی، شخصیت، عدالت، ساری چیزیں اٹھا کے بھاگ جاتا ہے. بڑا بے وفا ہے غصہ. قرآن کہتا ہے غصے میں کبھی فیصلہ نہ کرو، غصے میں اگر فیصلہ کر لیا تم نے، تمہاری عدالت ہاتھ سے چلی جاتی ہے. بعض مسلمانوں کے یہاں تو غصے میں پتا نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے جی. یہ محفل میں تین طلاق، یہ غصہ ہے، سارے گھروں کے روا بھی ٹوٹ جاتے. یہ غصہ، قرآن کہتا نہیں، غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو، بیٹھ جاؤ، صبر کرو، انتظار کرو، درمیان میں رشتے داروں کو لے آؤ، کوئی مشورہ کرو، تب جا کر کوئی فیصلہ کرو، لیکن غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو. اور دوسرے، جہاں رشتے داری آ جاتی ہے وہاں فیصلہ انسان نہیں کرتا. اگر میرا دو دشمن بھائی، مومن بھائی ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے، تو ہم فیصلہ کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. جب وہی اسی مومن بھائی کی جگہ پر اگر میرا بھائی ہے تو ہم نظر ہی نہیں آتے. قرآن کہتا ہے ضابطے کو پہلے رکھو، رابطے کو بعد میں رکھو. اگر آپ حضرت جاگ رہے ہیں، پہلے قانون پھر رشتہ داری. اگر پہلے رشتہ داری آ گئی تو تم عدالت سے چلے گئے، تم عدالت سے چلے. اس لیے پروردگار عالم فرماتا ہے اگر اس مقام تک پہنچنا ہے تو اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے رشتہ داریوں سے بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. مولا کہنا تھا حکومتیں باقی، جب ظاہری خلیفہ بنے، ظاہری طور پر لوگوں نے کہا آپ خلیفہ بن جائیے، مولا کہنا تھا قبول کیا خلافت کو، تو مولا کہنا نے پہلے کہہ دیا تھا دیکھو میں جو فیصلہ کروں گا وہ خدا، قرآن کی آیت اور رسول کی سنت پر فیصلہ کروں گا، تو وہ شیخین کی روایتیں میرے درمیان نہیں آئیں گی اور نہ ان کا طرز کار میرے درمیان آئے گا. نہیں، فیصلہ ہوگا قرآن اور سنت رسول سے. یعنی پہلے مولا کہا نے کہا تو فیصلہ ہوگا عدالت سے ہوگا، یا رشتہ داریاں نہیں دیکھی جائیں گی. مولا کائنات نے والیاں باتیں، پہلے کوفے کا والی، مصر کا والی، مدینے کا والی، جو ولایت ہوتی تھی ولایت تقسیم کی کرتے تھے خلفاء، مولا کائنات نے تقسیم کی. زبیر کو مولا کائنات نے بصرے کا حاکم بنایا، پروانہ دیا جاتا تھا، خط دیا جاتا تھا، تم بصرے کے حاکم ہو لیے جاتے تھے خط، وہ لوگوں کے درمیان مسجد میں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اور وہ رسمی طور پر بصرے کے حاکم بن جاتے تھے. مولا کہنا خط لکھا اور زبیر کے حوالے کیا، مولا کہنا مسجد میں تشریف فرمائے، زبیر کے ہاتھوں میں پروانہ دیا کہ تم بصرے کے والی ہو. زبیر پروانہ لیتے لیتے، غور کیجیے گا میرے عزیز، علی کسے کہتے ہیں، پروانہ لیتے لیتے زبیر کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اے علی تمہارا شکریہ کہ تم نے رشتہ داری کا حق ادا کر دیا. پروانہ لیتے لیتے ایک جملہ کہا، اے علی تمہارا شکریہ، تم زبر رشتہ دار تھے مولا کہنا تھا، اے علی تمہارا شکریہ کہ تم نے رشتہ داری کا حق ادا کر دیا. روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کہنا نے پروانہ لیا اور پھاڑ دیا. علی تمہیں قابل سمجھ کر عہدہ دے رہا تھا، تم نے قابلیت کو رشتہ داری میں بدل لیا. اگر رشتے داری درمیان میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے قانون کو توڑ کر رشتے داری کا خیال کیا ہے. علی کبھی رشتے داری کا خیال کرنے والا نہیں ہے, علی قابلیت دیکھنے والا ہے. لیکن تم نے یہ جملہ کہہ کر علی کی عدالت پر انگلی اٹھائی ہے. علی ایسا نہیں ہے کہ رشتے داری کا حق ادا کرے. علی اگر حق ادا کرتا ہے تو یا علم کا حق ادا کرے گا یا تقویٰ کا حق ادا کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مشکل گفتگو ہو گئی ہے عدالت کی گفتگو, واقعی مشکل گفتگو ہوتی ہے, ایک سخت گفتگو ہے. ہمارے ہے یہ گفتگو عدالت کی, بہت بڑی گفتگو ہے. قادر اللہ کے محبوب بننا بندے بننا چاہتے ہو, یحب المقتدی, جب بھی موقع ملے فیصلہ کرنے کا وہاں غصے سے ہٹ دو, ہٹ جاؤ, انانیت سے ہٹو, رشتے داروں کو سائڈ میں رکھو, پھر فیصلہ کرو. اگر فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے, ایک فیصلے میں انسان کامیاب ہو گیا, وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. مشکل مرحلہ یہ کہ انسان فیصلہ کر نہیں پاتا, ہمیشہ اپنے آپ کو دو رائے پہ پاتا ہے, ہمیشہ اپنے مفاد میں فیصلہ کرتا ہے. ہمیشہ انسان کی عادت یہ, وہ کہتا میں ٹھیک ہوں. یہ میں ٹھیک ہوں نا بڑا خطرناک مرحلہ ہے. میں ٹھیک ہوں یا ہم ٹھیک ہیں, باقی سارے لوگ خراب ہیں. بعض لوگوں کی اجارہ داری میں کچھ چیزیں آ جائیں کہ ہم ہیں, ہمارے لیے کوئی ہے ہی نہیں. نہیں, اچھی چیزیں کہیں بھی نظر آ جائیں وہ اچھی چیزیں ہیں, چاہے وہاں میں رہوں یا نہ رہوں. مولانا فرماتے سافر ففی السفر خمس فوائد تفرج هم تقریبا الاوطان فی طلب الهدى. سافر ففی السفر خمس فوائد, ہمیشہ جب ایک گاؤں میں تم رہ جاتے ہو, ایک شہر میں رہ جاتے ہو, ایک سینٹر میں رہ جاتے ہو, تو تم سمجھتے ہو ہمارے پاس جو ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے, ہم ہی سب سے بہتر. مولانا فرماتے نہیں, سفر کرو, سفر کرنے کے بعد تمہیں پتا چلے گا کچھ قوموں میں ایسی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں وہ مجھ سے بہتر چیزیں ہیں. نکلو گھر سے, نکلو. رشتے داریوں کے آنے جانے کا مسئلہ جو اسلام میں ہو یہ کہ انسان جانے کی, میں جو سوچ رہا ہوں میں سب سے بہتر ہوں, جب جانے کے بعد پتا چلے گا میں سب سے بہتر نہیں, کچھ صفات دوسروں کے پاس ایسی موجود ہوتی ہیں وہ مجھ سے بہتر ہوتی ہے. اللہ کا سمجھ, نکلو سفر, نکلو گھر سے, نکلو. بلندی چاہتے تو گھر سے نکلو. پانچ فائدے ہیں سفر کے جی, سفر کے پانچ فائدے. ایک, علم میں اضافہ ہوگا. اللہ اکبر, علی ہی کہہ سکتے ہیں. کتنا ظریف نقطہ ہے کہ سفر کے لیے نکلو گے, پہلا فائدہ کیا ہے؟ علم میں اضافہ ہوگا. مختلف شہروں کو دیکھو گے, مختلف چیزوں کو دیکھو گے, مختلف مناظر کو دیکھو گے, تو تمہارا علم بھی بڑھتا چلا جائے گا. ایک بڑے بڑے علماء سے تمہاری ملاقات ہوگی تو علم بڑھتا چلا جائے گا. پہلا فائدہ علم بڑھے گا. دوسرا فائدہ, غم دور ہوتا ہے. تفرج ہم من, ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے رہے سہے انسان تھک جاتا ہے, کم از کم گھر سے نکلو تاکہ وہ غم تمہارا دور ہو جائے. جی سکون کے ساتھ سن رہے ہیں, لیکن اب فیملیز کی طرف سے ڈیمانڈ شروع ہو جائے گا کل سے. اب آج سن رہے ہیں سکون سے, لیکن ڈیمانڈ شروع ہو جائے گا کہ چلتے ہیں کہیں پر. تو کہیں چلنا چاہیے, چلنا چاہیے. مولا کرم کہتے ہیں تفرج ہم من, ایک ہی گھر میں رہے, ایک ہی محلے میں رہے, شہر میں رہتے رہتے انسان تھک جاتا ہے, غم زدہ ہو جاتا ہے. مولا کرم فرماتے ہیں گھر سے نکلو تاکہ وہ غم تمہارا دور ہو جائے, وہ غم دور ہو جائے. ایک علم بڑھے گا, دوسرے غم دور ہوگا. واقتصاد معیشت, اللہ اکبر. کبھی کبھی انسان اپنے شہر میں کامیاب نہیں ہوتا ہے, اسے کام نہیں ملتا, اسے جاب نہیں ملتا, پڑھائی کے ذرائع ذرائع نہیں ملتے. مولا تعالیٰ فرماتے ہیں سفر کرو, ایک ایسے ملک میں شہر میں تمہیں ایک جگہ ایسی مل جائے گی جو تم روٹی کما سکتے ہو اور روٹی کھا سکتے ہو. اقتصاد و معیشہ, یعنی تجارت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے. اکثر جو بڑے لوگوں کی اگر آپ مالدہ لوگوں کی تاریخ آپ مطالعہ کریں گے, انہوں نے سفر کیا, ہجرت کی ہے. کبھی لفٹ میں کوئی مل گیا, کہیں فیکٹری میں کوئی مل گیا, کوئی کمپنی میں کوئی مل گیا, تو پارٹنرشپ ہو گئی, تو ترقی ہو گئی. جب انسان نکلتا ہے گھر سے باہر تو ممکن ہے ذرائع بزنس کے, تجارت کے انسان کے لیے پھیل جاتے. مولانا کہتے ہیں نکلو گھر سے. اگر وطن میں تمہارا رزق نہیں ہے, ہے تو اچھا ہے. وطن میں شہر میں رزق اگر تمہارا ہے تو بہت اچھا ہے, اگر نہیں ہے تو گھر سے نکلو. واقتصاد معیشت, تفرج ہم من, علم, بزنس, بزنس میں ترقی ہوگی. چوتھا فائدہ مولانا فرماتے ہیں وہ آداب. اللہ اکبر, ایک معاشرے میں چلے جائے گا, ان کا اخلاق تمہیں اتنا اچھا لگے گا. مولا تعالیٰ فرماتے وہاں پتا چلے گا تمہارا اخلاق کیا ہے, ان کا اخلاق کیا ہے. اخلاق پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, آداب پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. ایک ایسی قوم میں تم چلے جاؤ گے وہاں ایسا اخلاق نظر آئے گا, تم چھوٹے نظر آؤ گے وہ بڑے نظر آئیں گے. مولا تعالیٰ فرماتے اس کو لے لو, اچھی چیزوں کو لے لو اور اچھی چیزیں دے کر آؤ جی, بری چیزیں سیکھ کر مت آؤ. آداب, بہت ہی اچھے اخلاق تمہیں مل جائیں گے, بہت علم ملے گا, تجارت میں ترقی ہوگی, اور آخرت میں مولا تعالیٰ فرماتے ہیں آداب ملیں گے, اس صحبت و ماضی بھی ممکن ہے, سفر میں ایک اچھا دوست مل جائے جو تمہاری زندگی کو بدل دے, ایک اچھا ہم سفر مل جائے جو تمہاری زندگی کو بدلے. پانچ فائدہ مولا تعالیٰ بتایا, بہترین فائدہ یہ کہ اخلاق والا تمہیں ملے گا, کردار والا ملے گا, تمہارا کردار بدل جائے گا جب تم حالات کو دیکھو گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جی بعض ممالک میں اچھے اخلاق ہے, مولا اگر سمجھ وہ اچھے اخلاق تمہارے یہ نہیں کہ صرف دیکھ کر آؤ, اچھے اخلاق وہ ہیں جو تم اپنانے کی کوشش کرو, اگر اپنا لو گے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی, تمہاری زندگی بدل جائے گی. تقاضا یہ ہے کہ انسان اچھے اخلاق کو دیکھے اور اپنانا شروع کرے. یحب المقتدی, پروردگار عالم بہت پسند کرتا ان لوگوں کو کہ جہاں پر دیکھے اچھی چیز میں اچھا ہوں نکال دو, دیکھو جہاں لوگ اچھے ہیں ان کے کردار کو لینے کی کوشش کرو. اچھائیوں پر تعریف کرنا شجاعت ہے, ان کی برائیوں پر انگلی اٹھانا کمزوری ہے. اچھائیوں میں تعریف کرنا شجاعت ہے, عدالت کا تقاضا کی تعریف کرو, دیکھی دیکھو, لیکن بہت سے لوگ نیکی میں تعریف نہیں کرتے, ایک برائی مل گئی سارا محلہ جان جاتا ہے. اور آج کل ماشاء اللہ ٹیکنالوجی کا ہم لوگ اتنا خوبصورت استعمال کرتے, ایک برائی کو پتا نہیں پہلے یہ ڈیبت تھی اور ڈیبت کے لیے کئی راستے نکل گئے, کبھی ایس ایم ایس کے ذریعے سے, کبھی واٹس ایپ کے ذریعے سے, کبھی وائبر کے ذریعے سے, فیس بک کے ذریعے سے, میں ان کی تبلیغ نہیں کر رہا ہوں, کبھی ای میل کے ذریعے سے, پتا نہیں بیٹھے بیٹھے ڈیبت ہو جاتے. برائی کو اتنا پھیلا دیتا ہے انسان کہ وہ برائی کا انجام دینے والا بھی سوچے گا کہ یہ میں ہی ہوں, وہ انجام دینے والا بھی فرشتہ نہ کرے کہ یہ میں ہی ہوں, لیکن دیکھے بھی کوئی تعریف نہیں کرتا. مولا کہنا فرماتے ہیں نیکیوں کی تعریف کرنے کے لیے شجاعت چاہیے, لیکن یاد رکھیے تعریف میں بھی عدالت ہونا چاہیے. کسی کی تعریف اس سے بڑھ کر نہ کرو جو وہ ہے, اور اس سے کم نہ کرو جو وہ ہے. اگر بڑھ کر کرو گے تو چاپلوسی ہوگی, کم کر دو گے تو حسد ہو جائے گا. مشکل ہو گئی گفتگو نہیں تو مل کے سلوار کرے گا عمر والا. تعریف بہت مشکل ہوتا ہے کرنا, لوگوں نے اتنا تعریف کرنا بند کر دیا, خود آدمی اپنی تعریف کرنا شروع کر دیتا, لوگوں کی تعریف کرو تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے, مزے مزہ میں انسان خوش ہوتا ہے. ہمارے استاد مزاق میں کہہ رہے تھے اللہ کی جب تک تعریف نہیں کروں گی تمہاری دعا بھی نہیں سنتا. اب گھر میں کسی نے کام کیا تو ان کی تعریف کرو, معاشرے میں کسی نے کام کیا تو ان کی تعریف کرو. میں تعریف کا خواہش مند نہ ہو جاؤں لیکن لوگ بھی تو تعریف کریں, لوگ بھی تو مزاح کریں, اپریشیشن تو ہونی چاہیے. جب تک نہیں کہو گے اللہ الحمد للہ رب العالمین وہ میری دعا بھی نہیں سنتا ہے. اس کو دعا سنانے کے لیے اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے اللہ کی تبارک و تعالیٰ, یعنی کہ ہماری تعریف کا وہ محتاج ہے نہیں, ایک سسٹم بنایا تھا اللہ نے کہ تعریف کرو لیکن جتنی تعریف کرنی ہے اتنی ہی کرو, حد سے بڑھا دو گے تو چاپلوسی ہو جائے گی. جو ہے ہی نہیں تو مجبور ہو گیا سب کو تعریف کرنا شروع کر دے گا. یہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا بڑے قرآت کے ساتھ, بڑے اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ, اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین, نماز ختم ہوئی تو اس کے دوست نے کہا بھیا تم تو نماز بڑی خوبصورت پڑھتے ہو, تمہاری قرآت بہت اچھی ہے. اس نے آہستہ سے کہا میں روزے سے بھی ہوں. کسی نے روزے کا سوال ہی نہیں کیا تھا, لیکن جب معاشرے میں یہ ہوتی نہیں ہے تعریف, کوئی تعریف کرنے والا ہی نہیں ہوتا, بندہ مجبور ہو جائے چل میں تعریف اپنے میں کر لوں. لیکن اسلام کہتا ہے نہیں, تم تعریف کے خواہش مند نہ ہو جاؤ لیکن لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تعریف کریں. کتنا خوبصورت ہے اسلام, کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. عدالت کا تقاضا یہ کہ تعریف جتنی ہے اتنی کرو. پروردگار عالم معافی چاہتا ہوں, پروردگار عالم عدالت پسند لوگوں کو, انصاف کرنے والے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. آگے بڑھے, واللہ یحب الصابرین, پروردگار عالم صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. معاشرے میں صبر ضروری ہے, صبر کے بغیر انسان کے ایمان کی منزل ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتی ہے. حدیث مولا کائنات نجیب اللہ میں فرماتے ہیں آل ایمان نصفان, نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے دو حصے ہیں, آدھا حصہ صبر آدھا حصہ شکر. جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس آدھا ایمان نہیں, جس کے پاس شکر نہیں اس کے پاس اور آدھا ایمان نہیں, جس کے پاس دو بھی نہیں اس کے پاس ایمان نہیں. ایمان یعنی صبر اور شکر, دونوں چیزوں کے درمیان ایمان ہے. اب انسان کو انسان میں اختیار ہے کہ وہ صابر بنے اور شاکر بنے, مکمل مؤمن بن جائے. نماز کے لیے صبر چاہیے, روزے کے لیے صبر چاہیے, جہاد کے لیے صبر چاہیے, حج کے لیے صبر چاہیے. کتنی پریشانیاں آتی ہیں, کتنا غصہ آتا ہے, وہاں پر اگر انسان صبر کر لے اپنی عبادت بھی بچا لے گا, اپنے ایمان کو بھی بچا لے گا. سال بھر انسان دیر سے آتا ہے، کبھی جلدی آ جاتا ہے، امام جماعت دیر سے آ جائے کیا ہوتا ہے، سو گئے ہوں گے، بھاگ گئے ہوں گے، ہمارے یہاں تو درد ہوتا ہے، کیا ہو گیا آج کے مولوی ہم کو، تو کیا ہو گیا بھائی، کیا نماز میں آئے نہیں، اتنا چلانا شروع کر دیتا ہے انسان، خود کی عبادت بھی کمزور ہو جاتی ہے اور معاشرہ ماحول بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، ہر بڑا خوبصورتی سے کام انجام دیتا ہے، ایک فلائٹ کیا مس ہو جاتی ہے، ایک ہوٹل کیا نہیں ملتی، ایک جگہ کیا اچھی نہیں ملتی، انسان کی زبان کو پر لگ جاتے، ہم نے پیسہ دیا تھا، ہم نے وہ چنا تھا، اس قلی خان کاروان کو چنا تھا، ہم نے اس ہوٹل کو چنا تھا، پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگتا ہے انسان، علماء کرام کہتے ہیں نہیں، یہاں ایسے موقع پر صبر ضروری ہے جہاں پر انسان کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، ایمان دو حصے ہیں، ایک صبر ایک شکر، اور صبر کا تعلق ایمان سے ویسے ہی ہے جیسے سر کا تعلق انسان کے بدن سے ہوتا ہے، اگر بدن پر سر نہیں تو زندگی نہیں، ایمان میں صبر نہیں تو ایمان نہیں ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے صبر اور شکر کا، بڑا مشکل مرحلہ، بنی اسرائیل میں ایک فیملی تھی، تو جو فیملیز پریشان ہو جاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی بیٹھ کر کچھ فیصلہ کریں کیا کرنا چاہیے، اسلام کے کچھ اصول ہیں، ان اصول میں جانا نہیں چاہتا، وقت نہیں ہے میرے پاس، کہ ایک فیملی تھی بنی اسرائیل میں جو بہت پریشان تھے، رزق و روزی کے لیے بہت پریشان تھے، عبادت گزار تھے، اللہ کو بہت چاہتے تھے، عرفان عبادت بھی ان کے پاس تھا، اللہ کی بارگاہ میں بہت مانگتے تھے پروردگار ہمیں عطا کر دے عطا کر دے، ایک دن خواب میں سویا ہوا تھا ایک شخص، تو خواب میں حاطف غیبی کی آواز آئی، پروردگار عالم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے، الحمدللہ پروردگار عالم نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، لیکن تمہاری زندگی کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ تمہاری زندگی کا خوشیوں میں گزرے گا اور آدھا حصہ زندگی کا غم میں گزرے گا، اب تمہارے اختیار میں ہے تو تم کون سے حصے کا انتخاب کرنا چاہتے ہو، خوشی کا حصہ یا غم کا حصہ، انہیں سے جاگا جو خواب اس نے دیکھا تھا، اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آواز آئی پتہ نہیں کس کی آواز تھی، اور یہ کہا کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے اور میری زندگی کے ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، یہ غم کا حصہ ہے اور یہ خوشی کا حصہ، بتاؤ ہم خوشی کے حصے کو انتخاب کریں پہلے بعد غم کا حصہ آئے، یا پہلے غم کا حصہ اختیار کر لیں بعد خوشی کا حصہ آئے، کون سا حصہ انتخاب کریں گے آپ، ابھی تو انتخاب سمجھے آج خواب دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے بیٹھے سو بھی رہے ہیں تو انتخاب آلریڈی دیکھ بھی لیا تو بتائیے کون سا حصہ انتخاب کریں گے، خوشی کا حصہ انتخاب کریں گے یا غم کا، غم کا، اس لیے غم کے دن ختم ہو جائے بعد خوشی سے زندگی گزاری جائے تو بڑھاپے میں خوشی لے کے کیا کریں گے، تصور کیجیے گا اگر آپ نے پہلے غم کا لے لیا زمانے غم میں گزارے تو بڑھاپے میں خوشی لے کر کیا کریں گے، ریٹائرڈ لائف کا تصور ختم کیجیے گا، جو ہے اس کو خوش رہیے، کل کیا ہوتا اللہ مالک ہے، بیوی نے کہا، کبھی کبھی مشورے جو ہوتے ہیں وہ معنی رکھتے ہیں، اس کی بیوی نے کہا چلو پہلے خوشی کے دن مانگ لیتے ہیں، خوشی کے دن مانگ لیتے ہیں، کہا کیوں، کہا پہلے خوشی کے دن مانگ لے، جب پروردگار ہمیں دے گا تو خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیں، خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیں، نعمتوں کو بانٹنا شروع کرے، نعمتوں کے سجدے شروع کر دے، پھر دیکھے پروردگار کیا کرتا ہے، خوشی کے دن مانگ لیے، خوشیاں بانٹنا شروع کی، سجدے کرنا شروع کیے، آواز غیب آئی کہ تمہارا اور حصہ جو آدھا تھا اس شکر کے بدلے میں وہ بھی خوشیوں میں بدل گیا، خوشیوں میں بدل گیا، کیوں، اس لیے پروردگار چاہتا یہ ہے کہ اگر صبر اور شکر تمہاری زندگی میں آ جائے تو نعمتوں کی قدر بھی ہوگی، سجدے بھی ہوں گے، تو پروردگار تمہاری زندگی میں نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، غم کے دن پروردگار دینا نہیں چاہتا بندے کو، ایک امتحان کے دور ہوتا ہے، اس امتحان کے دور سے گزر جائے انسان تو پروردگار عالم اسے خوشیوں کے دن دے دیتا ہے، جب خوشیوں میں انسان دوسروں کو شریک کرے، خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرتا چلا جائے تو خود بخود اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، وہی ہو سکتا ہے جہاں انسان صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، صبر کے دامن کو پکڑا رہا ہے، واللہ یحب الصابرین، پروردگار صبر کرنے والوں کو بہت دوست رکھتا ہے، بہت پسند کرتا ہے، پتہ نہیں ہم نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں، کتنے صفات ہو گئے جی، بہت پسند کرتا پروردگار صبر کرنے والوں کو، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے، قرآن مجید میں پروردگار عالم کہتا ہے اگر صبر کر کے تم نے اپنی خوشیوں کو بانٹا تو ہم صبر کے بدلے تمہیں جنت دیں گے، صحیح ہے نا مولانا وزیری صاحب، سورہ دہر میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ اگر تم نے صبر کے ذریعے سے اپنے روٹیوں میں دوسروں کو تقسیم کر لیا, فقیر کو دے دیا, یتیم کو دے دیا, مسکین کو دے دیا, اسیر کو دے دیا, تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ ہم تمہیں جنت دیں گے. کس کے بدلے جنت دیں گے؟ روٹی کے بدلے؟ کس کے بدلے جنت دیں گے؟ بے ماں صبرو, جو تم نے صبر کیا ہے اس صبر کے بدلے ہم تمہیں روٹیاں جنت دے دیں گے. جنت کی نعمت تمہیں دے دیں گے. صبر کو بہت مانا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم روٹی دیں گے, خب روٹی دے دینا مشکل کے موقع پر, ضرورت کے موقع پر. ایک روٹی کی قیمت بھی تو ہوتی ہے. جب ضرورت ہے انسان کی, تین دن انسان پانی سے افطار کرے اور روٹیاں راہ خدا میں دے اور صبر کرے, پروردگار عالم کو یہ عبادت اتنی پسند آتی ہے کہ وہ صبر کو لے کر جنت دے دیتا ہے. صبر کو لے کر جنت دیتا ہے. جنتوں بنا صبر, جتنا انہوں نے صبر کیا ہم نے جنت دے دی. اور سارا سورہ نازل کیا اہل بیت کی شان میں, یہ لو تمہارے صبر کا نتیجہ. اگر صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, اس ضرب المثل کو حقیقی تصویر میں دیکھنا چاہتے ہو تو سورہ دہر میں اہل بیت کی فضیلت میں دیکھو. ڈاکٹر فاہم آزمی کہتے ہیں, عرش اعظم سے چلا شان سخاوت دیکھ کر, دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا, دست زہرا کی لطافت نفس زہرا کی کشش, روٹیاں اوپر گئیں قرآن نیچے آ گیا. صلوات پر محمد و آل محمد. دست زہرا کی لطافت, روٹیاں بنی تھی کس کس کے ہاتھوں سے بنی تھی؟ زہرا نے روٹیاں بنائی تھی اپنے ہاتھوں سے. تو روٹیاں اتنی مہنگی ہو گئی اور وہ دیوار روٹیوں کے بدلے جنت دے رہا. خرید لیتا ہے پروردگار, بہت پروردگار بڑا کریم ہے, بڑا کریم ہو, روٹیاں بھی خرید لیتا ہے اگر خلوص اس میں ہو, صبر اس میں ہو. یمن اللہ یحب الصابرین, صبر کرنے والوں کو پروردگار قبول کرتا ہے. بس آخری آیت, ومن یرتد عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبون. نتیجہ کا حوالے کر رہا ہوں, یحبہم ویحبون. جتنی ہم نے صفاتیں پیش کی اس میں یہ کہ پروردگار کہتا میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں, میں پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہوں, میں اعتماد کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں, میں نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں, میں تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں, میں عدالت پیشہ لوگوں کو پسند کرتا ہوں, میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں, میں وعدہ وفا کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. ان ساری آیتوں کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں محبت کی جہاں بات آتی ہے وہاں محبت تم سے پہلے نہیں, پہلے میں چاہتا ہوں اس کے بعد تم چاہتے ہو. جہاں ذکر کی بات آئی پروردگار عالم کا پہلے تم پھر میں, جہاں شکر کی بات آئی پروردگار عالم کا پہلے تم پھر میں, جہاں نصرت کی بات آئی پروردگار عالم کا پہلے بندے اس کے بعد میں, جہاں مدد کی بات آئی پروردگار عالم کا پہلے بندے اس کے بعد میں, جہاں محبت کی بات آئی پروردگار عالم کا پہلے میں پھر تم. اس لیے کہ محبت مانگنے سے ملتی نہیں ہے, جب تک محبت دو گے نہیں محبت ملے گی. ان اللہ ویحبہم ویحبونا, یہ عرفانی جملہ جو میں نے آپ کے حوالے کیا, جب تک محبت ہم نہیں دیں گے دوسری طرف سے محبت ملنے والی بھی نہیں. انسان چاہتا ہے سب لوگ مجھے چاہیں, میں چاہوں یا نہ چاہوں, ایسا کبھی نہیں ہوتا. جب تک میں چاہنے والا نہیں بنوں گا دوسری طرف سے بھی محبت ملنے والی نہیں, ملنے والی. صحابی نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو آج تک پیار کیا ہی نہیں. پیغمبر اسلام نے کہا تجھ سا منحوس زمین میں دیکھا ہی نہیں. سخت رواج میں ترجمہ کر دیا میں نے, مظلوم کا لفظ استعمال کیا پیغمبر اسلام کا, میں نے آج تک بیٹے کو پیار کیا ہی نہیں. اور جب پیار کیا ہی نہیں تو پھر پیار کا انتظار کیسا؟ پیغمبر اسلام فرماتے نہیں, جب تک دو گے نہیں محبت ملے گی نہیں. میں اللہ بھی چاہتا ہے, وہ بھی اللہ کو چاہتے. اللہ نے اپنی محبت دکھا دی ہے, اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی محبت اللہ کو دکھائے. اللہ نے نہیں دکھائی ہمارے ساتھ محبت. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ ہمیں چاہنے والا نہیں ہے؟ اگر ہمارا اللہ چاہنے والا نہ ہوتا تو یہ خطاب پر عذاب نازل کرتا, بنی اسرائیل کی طرح ہماری زندگی تباہ ہو جاتی. کیا مہلت دینا توبہ کے لیے محبت پروردگار نہیں ہے؟ محبت بنی اسرائیل میں جب گناہ آتا تو پہاڑ ان کی سروں پہ آ جاتا تھا, اب توبہ کرو پہاڑ آ جائے گا نیچے. لیکن ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے گناہ ہو گیا تو پروردگار عالم نے کھینچا اس کو, اتنی مہلت دی ہے, اتنی مہلت دی ہے کہ بندہ توبہ کرے اور جنت چلا جائے. اس نے جنت بنائی انسان کے لیے. اپنا جواب ہمیں نہیں دیتا, انسان اپنی فضیلت کو سمجھ دنیا میں آنا چاہ رہا تھا تو اللہ نے دنیا کو سجا دیا, دنیا سے جا رہا ہے تو جنت کو سجا دیا. تو اپنی فضیلت کو سمجھ, دنیا میں تو آ رہا تھا تو دنیا کو سجا دیا, جب دنیا سے جائے گا تو جنت کو سجا دے گا. وہ چاہتا ہے کہ بندہ جنت میں جائے, اس نے مہلت دیا, اس نے رحمتیں نعمتیں مہلتیں, لیکن ہم ہیں جو اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے اور انتظار کرتے اور انتظار کرتے اور انتظار کرتے اور مانگتے چلے جاتے اور مانگتے. کبھی کبھی ہم سجدے کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں, یعنی میں چاہتا ہی نہیں. آخرات ہی کہتے ہیں حاجتیں زیادہ سجدے کم. وہ بڑی خوبصورت تحریر لگتی ہے, بڑی خوبصورت تحریر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارا طرز اور طریقہ کیا ہے, گھر بڑے لوگ ہو گئے بچے کم. انہیں بڑے خوبصورت تحریر کو بڑا خوبصورت انداز انہوں نے لکھا ہے, گھر بڑے ہو گئے بچے کم, سہولتیں زیادہ ہو گئی, عبادتیں کم, حاجتیں زیادہ ہو گئی, سجدے کم. کہاں کرتے ہیں سجدے, جتنی یہ نعمتیں ہیں اتنے سجدے کرتے ہیں نہیں, کبھی ایکسٹرا مانگتے ہیں, پر ہمیں سجدہ نہیں کیا اور دے دے, زبان تو اقرار بھی کرتے ہیں اور دے دے, لیکن پروردگار نے کبھی بھی ہماری خطاؤں کا بدلہ ہم سے نہیں لیا, ہم سے نہیں لیا, ہم سے نہیں لیا. ہمارے انبیاء نے کہا پروردگار ادا نہ کر دے, انبیاء سے کہا تھوڑی تھوڑی دیر اور رکو اور رکو اور رکو. حضرت ایوب کو پروردگار نے کہا اور صبر کرو اور صبر کرو, ممکن ہے, ممکن ہے میرا ایک بندہ بدل جائے, ایک بندہ بدل جائے. کتنا چاہتا ہے بندوں کو پروردگار, یہ بہت بہت چاہتا ہے, بہت, جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. توبہ کی مہلت, استغفار کی مہلت, ایک ایک نیکی کے بدلے میں پروردگار عالم میں جنتیں لکھ دی ہیں اور وعدہ کیا ہے وہ جنتیں قبول ہو جائیں گی. چھوٹے چھوٹے کام کو چھوٹا نہ سمجھو, انجام دیتے جاؤ, پروردگار کہتا میں تمہارے قبول کر لیتا ہوں. اکثر ہوتا یہ کہ ہم بڑے بڑے کاموں کو سوچ کر چھوٹے چھوٹے کاموں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں, زندگی ختم ہو جاتی ہے, نہ چھوٹے کر پاتے نہ بڑے کر پاتے. روایت یہ کہ چھوٹے چھوٹے کرنا شروع کرو, بڑے جب آ جائیں تو کر لینا. میں پریسیڈنٹ بنوں گا تو کام کروں گا, نہیں, کام کرو گے تو خود بخود پریسیڈنٹ بن جاؤ گے. بہت اصول, بہت فرق ہے. پروردگار کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کرو, چھوٹے چھوٹے کام بس. میں نے زحمت دے رہی آپ کو زیادہ, نصیحتوں میں زیادہ کر دیتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. پروردگار بہت پسند, بہت پسند کرتا ہے ہمیں, چھوٹے کام قبول کر لیتا ہے. علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ بڑے محنتی عالم, سینکڑوں کتابیں لکھ دی اس بندے خدا نے, 120 جلد بہار الانوار, حدیث جمع کر 120 جلد اپنے ہاتھوں سے لکھے. آج کا زمانہ تھوڑی تھا کسی کو دے دیا کمپوز کر دو, 120 جلد حدیث کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے, ہاتھوں سے لکھا ہے. عین الحیات, حیات القلوب, جلاء العیون, مسائل کی کتابیں, فضائل, کتنی کتابیں لکھ دی اس بندے خدا نے. جتنی اس نے لکھی ہم زندگی میں پڑھ نہیں سکتے, پڑھنا تو آسان ہے لکھنے سے, جتنی اس نے لکھی اتنے ہم پڑھ نہیں سکتے. ہم سے کوئی کہہ رہا تھا جالا ہم دو چار جن ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, اتنی کتابیں کون پڑھے گا. اب آج کل تو ماشاء اللہ اس کو کمپیوٹرائز کر دیا جائے, ٹاپک پہ سرچ کر لیتے ہیں, کچھ آئے تھے آپ نمبر پہ پڑھ دیتے ہیں اور کہتے ہم خطیب ہیں, ہم ذاکر ہیں. بھائی علامہ مجلسی نے لکھا 120 جلد کتابوں کو. انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ وعدہ کیا تھا جو بھی جلدی مرے گا وہ خواب میں آ کے بتائے گا اس کا کون سا عمل بارگاہ پروردگار میں قبول ہوا ہے. علامہ مجلسی کا انتقال جلدی ہو گیا, آپ کا دوست آپ کا انتظار کرتا رہا, آ جائیں گے خواب میں, آ جائیں گے. کئی دنوں بعد علامہ مجلسی خواب میں آئے اور آنے کے بعد دوست نے پوچھا اتنی دیری کیوں. علامہ مجلسی نے کہا حساب دے رہا تھا, حساب دے رہا تھا. یہ کتاب لکھنا آسان نہیں ہے ناوی, وہ حدیث لی تو کہاں سے لی, اور راوی کو تم نے ریجیکٹ کیا تو کیوں ریجیکٹ کیا. علماء کا حساب, علماء کا علماء سے بھی حساب کتاب لیا جائے گا, بہت سخت بھی لیا جاتا ہے. جب لیا جائے کامیاب ہو جائے تو شفاعت کا حق بھی دیا جاتا ہے, لیکن حساب کتاب بہت دینا پڑتا ہے. علامہ مجلسی نے حساب دے رہا تھا. شخص نے پوچھا کون سا کام تمہارے کام آیا, اتنی کتابیں تم نے لکھی. اللہ علامہ مجلسی نے کہا میں نے بساری کتابیں لکھی, میں نے اپنے اعمال نامے کو دیکھا, پتا ہے سب سے اوپر کون سا عمل لکھا ہوا تھا, کون سا عمل لکھا ہوا تھا. پتا پوچھا کون سا عمل لکھا ہوا تھا, علامہ مجلسی نے کہا میرے اعمال نامے میں جو سب سے اوپر عمل لکھا ہوا تھا وہ یہ کہ جب میں ایک مرتبہ بازار سے سیب خرید کے لا رہا تھا
تو میں نے دیکھا کہ ایک یتیم بچے کی نگاہ اس سے پر تھی. پرانا زمانہ تھا نا, گاؤں کی زندگی, سڑکوں کی زندگی, بچے کھیلتے ہیں سڑکوں پر. تو علامہ سے کہتے ہیں میں سیب خرید کر دکان سے گھر لے جا رہا تھا, ایک یتیم بچے کو دیکھا کہ اس سیب کو دیکھ رہا تھا, میں نے بغیر کسی سوچے سمجھے اس تھیلی سے ایک سیب کو نکالا, اس بچے کے حوالے کر دیا. علامہ مجلسی کہتے ہیں بہار الانوار سے اوپر جو عمل لکھا ہوا تھا وہ یتیم کو میں نے جو سیب دیا تھا, جس میں کوئی ریاکاری نہیں, جس میں کوئی شرائط نہیں, جس میں کوئی دکھاوا نہیں, کوئی شو آف نہیں, ایک یتیم نے مانگ لیا میں نے سیب دے دیا, وہ سب سے اوپر وہ عمل لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اللہ کتنا بڑا کریم ہے. یعنی پیغام دینا چاہ رہا علامہ مجلسی, کبھی کبھی تمہاری زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں چھوٹا کام سمجھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں, نہیں, وہی چھوٹا کام تمہارے اعمال نامے میں سب سے اوپر لکھا جائے گا. بہت بڑا کریم ہے میرا پروردگار. اور یہ بھی کہہ دیا علامہ مجلسی نے یتیموں پر رحم کرا, یتیموں کا خیال کرا, بہت بڑی ذمہ داری ہوتی معاشرے کے یتیموں کا خیال کرنا. اہل بیت نے یتیموں کو خیال بہت کیا, دروازے پر یتیم آئے تو روٹیاں دی, یتیموں کے دروازے پر گئے پشت پر روٹیاں لاد کر اہل بیت نے ان کی روٹیاں تقسیم کیے, کسی ایک یتیم کے آنکھوں میں آنسو آنے نہیں دیا علی اور اولاد علی نے. لیکن کتنا بڑا امتحان حسین نے دیا, جس حسین نے یتیم کی آنکھ میں آنسو آنے نہیں دیا, یہی کوفے کے لوگوں میں, یہی مدینے کے لوگوں میں, اس حسین کی یتیمہ کے رخسار پر ظالموں نے تماچے لگائے, ایک آنسو آنے نہیں دیا حسین نے, اسی یتیم حسین پر ظالموں نے تماچے لگائے. اور جب بھی ایک تماچا لگتا تو فرات کا رخ کر کے کہتی چچا یہ کون بچی ہے دستے کربلا میں جس کا ارتباط ہر شہید سے, ہر شہید سے. یہ بتا میں مساق میں بہت سے دیکھ رہا تھا عاشورہ کے دن, تو میں نے دیکھا ہر شہید کے ساتھ سکینہ, جب علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہیں تو سکینہ نظر آتی ہے, علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہیں تو سکینہ نظر آتی ہے, عباس کے مصائب پڑھتے ہیں تو سکینہ نظر آتی ہے, حسین کے مصائب پڑھتے ہیں تو سکینہ نظر آتی ہے, شاہ غریبہ میں تذکرہ کرتے ہیں تو سکینہ. یہ کون بچی تھی عارفہ کربلا جو ہر مقام پر نظر آتی ہے اور ہر مصیبت کو برداشت کیا, ہر مصیبت کو برداشت کیا. اور سکینہ نے محبت کا امتحان دیا ہے, محبوب ہونے کی بات کر رہا تھا, محبت کا امتحان دیا. دو طرفہ محبت ہوتی ہے, ایک طرفہ محبت یہ کہ انسان محب بنے اور محبوب, اور انسان محبوب بنے اور محب. اگر یہ امتحان میں دیکھنا چاہتے ہو مصائب کا, دستِ کربلا میں سکینہ محبوب حسین بھی ہے, سکینہ محب حسین بھی ہے, اور اس امتحان میں سکینہ کامیاب نظر آئی. ارے سکینہ کہاں محب محبوب حسین, جب مقتل کے قریب سکینہ پہنچی کرتے میں آگ لگی تھی, بوش والے چینے گئے تھے, رخساروں پر تماچے لگے تھے, سکینہ پکارتی ہوئی جا رہی تھی, اے نا بابا اے نا بھی, میرے بابا کہاں ہے, میرے بابا کہاں, کتنے شیب سے آگے آ جائے الیا الیا الیا, سکینہ سکینہ بیٹا میری طرف آؤ, تمہارے بابا کو بھی سکون نہیں ہے. سکینہ وہاں پہنچی جب زینب تلاش کرتے ہوئے پہنچی اس مشیب کی طرف جہاں سکینہ باپ کے سینے پہ سر رکھ کر آرام کر رہی تھی, تو ایک مرتبہ کر سکینہ سے پوچھا زینب نے کہ بیٹا بتاؤ لاشے کو پہچانے کے دو طریقے ہوتے, یا بدن پہ سر ہو یا بدن پہ لباس ہو, نہ حسین کے سر ہے نہ لباس. بیٹا سکینہ تم نے حسین کو کیسے پہچانا, تو سکینہ نے کہا بھوپی اما میں نے نہیں پہچانا, میرے بابا نے کہا تھا, بیٹا میری طرف آ, بیٹا میری طرف آ جانا, باپ کو بھی سکون نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں حسین نے سکینہ کو بلایا, اپنے سینے پہ سلایا. بس عزاداروں ایک اور مقام کا تذکرہ کر دوں جہاں سکینہ نے باپ کو بلایا تھا, یزید نے کہا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا, ذرا امتحان محبت دے دینا. یہاں سکینہ نے بڑے دربار میں اپنے چلے ہوئے
کرتے کو اپنے ہاتھوں سے بلند کیا. بابا آپ نے بلایا تھا کہ بچی آ گئی تھی, ابھی بیٹی بلا رہی ہے امتحان محبت میں کامیاب کر دینا. بابا سکینہ بلا رہی ہے, ایک مرتبہ سکینہ کی آواز گونجی دستِ طلا سے سر حسین اٹھا, آواز سکینہ میں آیا, سکینہ میں اپنا رخسار باپ کی رخسار میں رکھا. بابا ہم بڑے دربار بابا ہمارے سروں سے چادریں چھینی گئی. بابا
على لعنة الله على القوم الظالمين. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك, عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ما تبع حسين يا حسين
سلام جابي دلها حسين جا سلام شام اما فلها حسين جانا حسين جانا حسين جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای رهبر والا حسین سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای زاده زهرا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین
همیشه بلبم نام تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که ای مولا حسین جانم قامت را از دل و جان میپذیرم را از دل و جان میپذیرم کنم برپا از آیت را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام کعبه دلها حسین جان سلام کعبه دلها حسین جان سلام شمع من فلها حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان
سلام ای باب رحمت باب جنم سلام ای باب رحمت باب جنم حسن جان.